वो कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो अपनी आंखों को हराम चीजें देखने से बचाते हैं। आज मेरी और आपकी बायसेट माँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये चैनल से जो बेहूदा फिल्में आती हैं इनसे बचाना, ये कंप्यूटर पर जो बहुत बहुत ही वाहियात वेबसाइट्स होती हैं उनसे बचाना, फिर खुद को और अपने अहलोयाल को हराम चीजों पे निगाह करने से बचा लिया, ये सोचकर बचाना है कि अगर इन आंखों ने हराम चीजों को देख लिया तो क्या इन आंखों का नूर इस काबिल रह जाएगा कि हम इमाम जमान के चेहरे पर नूर की जियारत करें? जब इन आंखों के नूर को नजर कर दिया तो कैसे उस पाक हस्ती को देखेंगे? तो बिलकासिम मोहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پروردگار عالم ہے کہ جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے شمار نہیں کر سکتے کیونکہ اس پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے، ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے. اور اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دعائے تزلل میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام دعائے تزلل میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں سلیقہ سکھاتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو کس طرح پکارا جائے. مولایا مولایا انت المغیث و انا المستغیث و هل يرحم المستغیث الا المغیث. چوتھے امام نے بتایا، ایک طرف خدا کی صفات کو بتایا، ایک طرف انسان کی حقیقت کو بتایا. مولایا مولایا انت المغیث، پاک پروردگار ہے میرے مولا تو مغیث ہے، فریاد رس ہے. انا المستغیث، اور میں فریادی. وهل يرحم المستغیث الا المغیث، اور ایک فریادی پہ فریاد رس کے سوا کون رحم کرے گا؟ کہ جب جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، اس رب ذوالجلال کو پکارتے ہیں، اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اور وہی ہے جو ہماری فریاد پر لبیک کہتا ہے، ہماری فریاد کا جواب دیتا ہے، مشکل کو دور کرتا ہے. اور اس مقام پہ کہ جہاں انسان کو کسی کی مدد کی امید بھی نہ رہے، نا امید ہونے لگے، بس وہاں بھی خدا کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ وہی اس مشکل میں پار لگائے گا. جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ حضرت دانیال نبی کا زمانہ ہے، اور حضرت دانیال نبی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا بخت نصر، وہ انتہائی ظالم حاکم تھا، بہت ہی ظالم. جب حضرت دانیال نبی اس قوم کے اوپر اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے لگے کہ اللہ کے حکم کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ بہت جلال و غیظ میں کہ کیوں یہ لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے مجھ سے، کیوں یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ بس ایک قوم پر ایک ہی نبی بھیجا گیا. ایسے ایسے دور بھی گزرے کہ جب اللہ نے ایک قوم پر کئی کئی نبی بھیجے. تو حضرت دانیال نبی کا جو زمانہ ہے اس میں اور نبی بھی موجود تھے. تو ایک مرتبہ جو ظالم حاکم تھا اس نے جلال میں آ کے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، بس میں خدا ہوں، بس میں ہی ہوں جس کی اطاعت کی جائے. ایک مرتبہ ظالم حاکم نے حضرت دانیال نبی کو سزا یہ دی کہ ان کو اندھے اور گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ظلم کی، کہا ان کو گہرے کنویں میں ڈال دو اور ایک بھوکی شیرنی کو بھی اس کنویں میں ڈال دو تاکہ وہ ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائے اور قصہ ختم ہو جائے. کوئی عام شخص ہوتا تو اس کے حواس جواب دے جاتے، مگر حضرت دانیال نبی مطمئن ہے کہ جس خدا نے مجھے اپنی حجت بنائی، جس خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں میں، وہ خدا مجھ سے بے خبر نہیں ہے، خدا اپنی کسی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے. بس ایک مرتبہ حضرت دانیال نبی کو اس اندھے کنویں میں ڈالا گیا اور بھوکی شیرنی کو ڈال دیا گیا، اور اوپر سے ایک سلیب رکھ کے اس کنویں کو بند کر دیا گیا. اور اچھا معجزہ ہے ادھر شیرنی کو ڈالا ہے کنویں میں اور وہ شیرنی اس کنویں کی جب تہہ میں پہنچی ہے تو زمین کی مٹی کو چاٹ رہی ہے اور اس بھوکی شیرنی کا دودھ دانیال نبی کی غذا بن گیا. اور اللہ کی رحمت یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. صلوات پڑھ دیجیے مطلب اللہ کی رحمت یہیں پہ مکمل نہیں ہوئی بلکہ اس دور کے جو دوسرے نبی تھے ان کو وہی الہی ہوئی کہ جاؤ میرا نبی اس وقت کنویں میں ہے اس کے لیے خوراک کا انتظام کرو. اب دوسرے نبی جو اس امت پہ تھے وہ خوراک لے کے وہ کھانا لے کے پہنچے ہیں کنویں پر اور اس سلیب کو ہٹایا گیا. جب دیکھا ہے تو اندر موجود دانیال نبی خضوع و خشوع سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر وہ نبی جو کھانا لے کر آئے تھے ایک مرتبہ ان کی زبان سے جملے ظاہر ہوئے جملے ادا ہوئے کہ بے شک میرا رب الزلجلال انتہائی مہربان ہے جو اس منظر پر بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. صلوات پڑھیے بابا. وہ رب الجلال اپنے کسی بھی بندے سے بے خبر نہیں ہے. وہ اپنے ہر بندے کی خبر رکھتا ہے اور جو اس کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے انتظام کے لیے دو نعمتیں ہمارے درمیان اس وقت بھی موجود ہیں. اللہ کی عظیم نعمتیں, نعمتیں تو بے شبہ ہیں مگر اس نے ہدایت کے لیے دو عظیم نعمتیں ہمیں عطا کر دی اور رسول کی زبان سے پہچنوا دیا. وہ دو عظیم نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن نعمت الہی اور اہل بیت نعمت الہی. آج بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے امام زمان حضرت حجت خدا اس دنیا میں موجود. تو آج بھی اللہ کے دو عظیم نعمتیں ہمارے درمیان ہدایت کے لیے موجود ہیں, قرآن اور اہل بیت, جن کے لیے رسول اسلام ارشاد فرما رہے تھے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, تم قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ. اور اسی ذیل میں قرآن اور اہل بیت کے ذیل میں میری آپ کی گفتگو قرآن حسین کے عنوان پر ہو رہی ہے اور میری گفتگو کا مرکز سورہ فجر ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام میں حسین ابن علی بھی شامل ہیں اور یہ عشرہ اول حسین ابن علی سے منسوب ہے. تو قرآن حسین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نکل کے میں جس نے بھی عرض کیا تھا کہ عجب شان ہے کہ قرآن عظمت حسین بیان کرتا ہے اور حسین عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں. جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت وارث قرآن کی ہے. کل ایک فضیلت کا ذکر کیا تھا, آج ایک اور فضیلت کا ذکر کروں. اگر قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن سے توسل کرے تو پروردگار عالم اس قرآن کے وسیلے سے مردے کو زندگی دے دیتا ہے, اسی طرح حسین ابن علی کے وسیلے سے بھی کوئی توسل کرے تو خدا مردے کو زندگی دے دیتا ہے. اور کس طرح دیتا ہے, آپ کے سامنے روایت پیش کروں. کتاب عظمت قرآن سے روایت, شیعت کے بہت بڑے عالم علامہ طبرسی جن کی قبر مشہد مقدس میں ہے. علامہ طبرسی ایران کے شہر سبزوار میں رہا کرتے تھے, عالم دین تھے. بس ایک مرتبہ ان کو دل کا شدید دورہ پڑا. اب اس زمانے میں ہمارے اس دور کی طرح میڈیکل فیسلٹیز تو ہوتی نہیں تھی, سبزوار کا علاقہ اور اس وقت علاج کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں. تو اب جب دل کا شدید دورہ پڑا تو گرے اور بے حس ہو کر پڑے ہوئے زمین پر. لوگ قریب آئے, گھر والے محلے والے جمع ہوئے, لوگوں نے سمجھا کہ شاید روح پرواز کر, جسے آج ہم کہتے ہیں کہ انسان کومے کی حالت میں ہے. اب اس زمانے میں اتنی میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی, نہیں پہچان سکے. لوگوں نے دیکھا کہ اتنا شدید دل کا دورہ پڑا, زمین پر گر پڑے اور بے حس و حرکت ہے. لوگ مردہ سمجھ کے غسل و کفن دے کے قبر میں دفنا دیا. جب قبر میں دفنا دیا, جب قبر میں کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو کچھ ایک ہائٹ کے بعد سلیب رکھی جاتی ہے, اینٹیں رکھی جاتی ہیں اور پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. کیوں کہ ادھر پر جنازے کی مشایت کرنے والے 40 قدم پیچھے نہیں ہٹتے کہ قبر میں منکر نکیر آ جاتے ہیں. مردے کو بٹھایا جاتا ہے, مولا علی مدد کو آتے ہیں. خدا ہم سب کے قبر میں ہم مولا علی کا دیدار کر رہے ہیں. ادھر قبر میں ہوش آیا اور اب دیکھا کہ اندھیری اور تاریخ قبر میں موجود ہیں. بس ایک مرتبہ اللہ سے توسل کیا اور قرآن کو وسیلہ بنایا. تب بارہ اگر میں اس قبر سے میں زندہ ہوں, میں سانسیں لے رہا ہوں, اگر میں اس قبر سے زندہ اور سلامت اور خیریت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا تو بھائی اللہ تیری بارگاہ میں منت کرتا ہوں کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا, میں قرآن کو وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں. اگر میں اس اندھیرے قبر سے صحیح اور سالم گھر پہنچ گیا تو میں منت یہ مانتا ہوں کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا. عالم دین تھے, بس ادھر قرآن کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توسل کیا, ادھر ایک کفن چور اس قبر کے قریب پہنچا اور قبر کو کھودنا شروع کیا کہ ابھی مردے کو دفنایا ہے, کفن اتار کے کفن چرا کے لے جا کے بیچ دوں. جیسے اس نے قبر کو کھولا ہے اور جہاں کے کفن کو اتاروں, علامہ طبرسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور وہ خوفزدہ, اس کی آواز باختہ کہ مردہ زندہ ہو گیا. بس ایک مرتبہ علامہ طبرسی نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا. وہ چور ان کو اٹھا کے باہر لایا اور جب ان کے مقام تک پہنچایا تو علامہ طبرسی نے اپنا کفن بھی اور مال و زر بھی اس کو دیا. اور جب اس نے اس چور نے خدا کے اس معجزے کو دیکھا تو سچی توبہ کر کے با ایمان ہو گیا اور خدا نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو قرآن نعمت الہی ہے, معجزہ ہے, اگر کوئی قرآن کے توسل سے میری بارگاہ میں دعا کرے تو میں مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہوں. صلوات کرے بابا. اور پھر علامہ طبرسی نے تفسیر قرآن لکھی, جو آج مشہور تفسیر قرآن عربی زبان میں تفسیر مجمع البیان, اس کی 10 جلدیں انہوں نے لکھی اور اپنی منت کو پورا کیا, قرآن کی تفسیر لکھی. تو جس صفت جو فضیلت قرآن کی ہے وہی وارث قرآن کی ہے. تو حسین ابن علی وارث قرآن ہے. اگر خدا قرآن کے توسل سے مردے کو زندگی دے دے تو پروردگار عالم حسین ابن علی کے وسیلے سے بھی مردے کو زندگی دے دیا کرتا ہے. اور کیسے دے دیا کرتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر عاشق حسین, یہ رسول کے صحابی مظاہر کے بیٹے تھے اور حبیب نے مظاہر کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی ہے, یعنی رسول کے سامنے حبیب نے مظاہر کی ولادت ہوئی ہے. وہ زمانہ رسول کا زمانہ, رسول کی رسالت کا زمانہ ہے. اور دنیا یہ دیکھا کرتی تھی, مدینے والے دیکھا کرتے تھے کہ جب حبیب نے مظاہر, تو بہت چھوٹے ہیں, بہت کمسن ہیں ابھی, مگر جب آ کے رسول کو سلام کرتے ہیں تو رسول سلام کا جواب دیتے ہیں اور پیار کرتے ہوئے آغوش میں حبیب نے مظاہر کو بٹھا لیتے ہیں. اب کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس بچے کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اب رسول کا جواب سنیں گی. رسول اسلام نے کہا تم نہیں دیکھتے کہ جب میرا حسین راہ چل رہا ہوتا ہے تو حبیب پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال رہا ہوتا ہے, چوم رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں, اس کو اتنا احترام دیتا ہوں. تو حبیب نے مظاہر بچپن سے عاشق حسین ہے. بس ایک مرتبہ اپنے بابا سے ضد کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر مولا حسین کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. جب آپ سے بہت ضد کی تو جناب مظاہر اپنے بیٹے کو لے کے خدمت رسول میں آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے بچے کی خواہش یہ ہے کہ حسین ابن علی کی دعوت کرے, میں آپ کو اور حسین ابن علی کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں. جناب رسول خدا نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا حسین اس کی دعوت کو قبول کر لو. امام حسین نے دعوت کو قبول کیا, وقت مقرر ہو گیا. جو وقت جو دن مقرر ہوا تھا اس دن گھر میں دعوت کا انتظام ہے اور حبیب نے مظاہر ایسے عاشق حسین ہیں کہ بے چین ہے کب میرا مولا میرے گھر آئے گا, اس قدر بے قرار ہے. اب اس زمانے میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو روایت میں لکھا ہے بار بار زینے سے چڑھ کے گھر کی چھت پہ جاتے کہ میں دور سے دیکھ لوں میرا مولا میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. بار بار اترتے ہیں, بار بار سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ جاتے ہیں. اگر آپ اس بےقراری کو محسوس کرنا چاہیے تو اپنے قلب میں محسوس کریں کہ آج ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں, یہ دن کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ ہم اتنا تڑپ کے اپنے امام کو یاد کریں. وہ امام جو پردہ غیبت میں اور ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں بھی اتنا ہی تڑپ کے اپنے مولا سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. کوئی تو ساتھ آئے, کوئی تو وقت آئے جو ہمیں اس چہرے پرنور کی زیارت ملے جو ہمارا وارث ہے. تو ابھی اپنے مظاہر حبیب نے مظاہر بے حد بےقرار ہیں, جلد سے جلد مولا میرے گھر تشریف لائیں, دعوت کا انتظام. ایک مرتبہ پھر جب چھت پہ چڑھے, پاؤں پھسلا, چھت سے نیچے گرے, حبیب نے مظاہر مر گئے. آپ کو پتا ہے حبیب کو زندگی کیسے ملی ہے؟ حبیب نے مظاہر اس وقت عمر تھی 6 سال کی اور مولا حسین کی عمر تھی 4 سال کی. چھت سے گرے اور مر گئے, اکلوتا بیٹا مر گیا. جب جناب مظاہر اور ان کی زوجہ نے اٹھایا جنازے کو بیٹے کے گھر کے اندر لائے اور پچھلے والا کمرہ تھا اس نے جنازے کو ڈھک کے چادر ڈال دی اور آگے پردہ گرا دیا کہ رسول کو بتانا نہیں چاہتے تھے, ہم نے دعوت کے لیے بلایا ہے, ہم رسول کو غم سنا کر غم زدہ کیوں کریں؟ بس ایک مرتبہ امام حسین نے جناب رسول خدا گھر تشریف لاتے ہیں, جناب مظاہر نے ان کی زوجہ نے دسترخوان پہ کھانا چن دیا اور بسم اللہ کی دعوت دی کہ آئیے کھانا نوش فرمائیے. جیسے کھانا کھانے کی پیشکش کی, ایک مرتبہ جناب امام حسین کہتے ہیں میرا حبیب کہاں ہے, میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ ماں اور باپ خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دے رہے. تو سکرتوا مامے حسین نے پکارا, بھیا حبیب کہاں ہو؟ دو برس بڑے تھے نا مولا سے, بھیا حبیب کہاں ہو؟ دوسری مرتبہ آواز کوئی جواب نہیں. جب تیسری مرتبہ حسین ابن علی نے پکارا ہے تو پردہ ہٹایا, حبیب نے مظاہر دوڑتے ہوئے آئے, لبے کیا حسین کہتے ہوئے, سلام اگر خدا قرآن کے وسیلے سے مردے کو زندگی دے دیتا ہے تو پروردگار عالم حسین ابن علی کے وسیلے سے مردے کو زندگی دے کر بتا رہا ہے. پہچانو اس نعمت الہی کو جو مرنے پر پکارے حسین تو آ جائے, تو کیسے ممکن ہے کوفے سے بلائے اور حسین اور حبیب نے مظاہر نہ آئے. آپ حبیب نے مظاہر کے عشق و محبت کو سمجھیے جو مولا سکے. تو بس قرآن بھی نعمت الہی, حسین بھی نعمت الہی, اور پروردگار عالم کا احسان ہے, شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم حسین ابن علی کی محبت میں اس فرش عزا پہ بیٹھ کے سورہ حسین سے استفادہ کر رہے ہیں. میری گفتگو کا مرکز سورہ فجر ہے, جس کے چھٹے امام کہتے ہیں یہ سورہ حسین ہے, اور کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی 12 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا. آج آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیت نمبر 13 اور 14 کا خلاصہ پیش کروں گی, اور یہ 14 آیت اتنی اہم ہے سورہ فجر کی کہ اس پہ گفتگو کچھ آج ہوگی اور کچھ کل کی مجلس میں ہوگی. تو سورہ فجر کی 13 آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فصب علیہم ربک صوت عذاب, تم نے دیکھا تمہارے پروردگار عالم نے ظالموں پہ کیسے عذاب کا کوڑا برسایا. اگر گزشتہ 3 دن کی مجلسیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے سورہ فجر میں ظالموں کا عذاب بتایا, کہ میں نے کس طرح ظالموں پہ اپنا عذاب نازل کیا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, قوم فرعون کا تذکرہ ہوا. تو 13 آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے ظالموں پہ کیسے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. دیکھیے قرآن پاک کے لیے رب الجلال کا حکم یہ ہے, آئمہ معصومین کا ارشاد یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو غور و فکر کے ساتھ کیا کرو. قرآن رٹنے کے لیے نہیں ہے, قرآن فقط تلاوت ہے, قرآن سمجھ کے تلاوت کرنے کے لیے ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ وہ کلام ہم سے کر رہا ہے. قرآن فقط نبی کے لیے نہیں آیا, قرآن فقط اماموں کے لیے نہیں آیا, قرآن فقط مولاناؤں کے لیے نہیں آیا, قرآن فقط علماء کے لیے نہیں ہے, قرآن فقط مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے, قرآن میں اور آپ ہم سب کے لیے ہے. تو ہم جب بھی تلاوت کریں تو غور و فکر سے کریں. تو جب 13 آیت پہ پہنچے اور خدا نے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے عذاب کا کیسا کوڑا برسایا ظالموں پہ, تو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ معبود بے شک تو نے گزشتہ امتوں پہ عذاب نازل کیا, مگر پھر تو نے رحمت للعالمین کو اس دنیا میں بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ جب تک رحمت للعالمین زمین پر ہے میں عذاب نہیں نازل کروں گا, اور آج بھی رحمت للعالمین کا بیٹا حجت خدا اس زمین پر ہے, گو کے پردہ غیبت میں ہے. گوتے پردہ غیبت میں ہے, مگر حضرت حجت کی ذات گرامی ہے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا پر عذاب نہیں آ رہا, ورنہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ امتوں نے جو گناہ کیے تھے اس سے بڑھ کر گناہ اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں. جنہیں آپ روز ٹی وی میں اخبار میں بے گناہوں کی خون بہ رہا ہے, جتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے ہر کونے میں, تو دل یہ کہتا ہے کہ عذاب پھر نہیں آ رہا, تو اب تو نے کہہ دیا رحمت للعالمین کو بھیجا, اس کا فرزند پردہ غیبت میں عذاب نہیں آئے گا, تو پھر ظالموں کا کیا ہوگا, ان سے حساب کون لے گا؟ یہ جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر دیا, تو ظالموں سے انتقام کون لے گا؟ دیکھیے خدا حکیم ہے, اس سے پہلے کہ تلاوت قرآن کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہاں تو نے گزشتہ امتوں پہ عذاب کا ذکر کیا مگر اس امت پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر عذاب کیسے آئے گا, تو تیری رحمت موجود ہے اس کائنات میں. تو خدا نے 14 آیت میں جواب دیا اور کیسے دیا, انا ربک لبالمرصاد, تمہارا رب ظالموں کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ہے. اب میں نے آیت کا اردو میں ترجمہ پیش کیا, تمہارا رب ظالموں کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا. میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت اور معصوم کا ہر کلام, قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے, ایک باطنی مفہوم ہوتا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت کا ظاہری ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اللہ کہتا ہے خدا ظالموں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے. گھات میں بیٹھنا اردو زبان کا الفاظ ہے, تو اگر میں اس کو اور آسان کروں کہ گھات میں بیٹھنے سے مطلب کیا ہے, آج ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں موبائل چھینے جا رہے ہیں, گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں. ایک مثال دوں, ایک شخص نے موبائل چھینا کسی سے, اب وہ بھاگا, مگر آگے جس شخص کا چھینا تھا اسی کا کوئی دوست یا کوئی شخص تھا جو آگے چھپا بیٹھا ہوا تھا, جب وہ اس راہ سے گزرا اس کو پکڑ لیا, تو ہم کیا کہیں گے, یہ اس چور کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی چور کو نہیں معلوم تھا جس راستے میں گزروں یہاں مجھے کوئی پکڑنے والا بیٹھا ہے. تو اسے کہتے ہیں گھات میں بیٹھنا. خدا قرآن میں سورہ فجر کی 14 آیت میں کہہ رہا ہے خدا ظالموں کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ہے. جب دنیا سمجھ نہ پائے خدا کیسے چھپ, خدا تو آیا ہے, تو کہا خدا کہاں چھپا ہوا ہے. جب دنیا قرآن کی اس آیت کو نہ سمجھ سکی تو وارث قرآن کے در پہ آئی, اور جب وارث قرآن کے در پہ آئی صادق آل محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے امام سے سوال کیا, مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں انا رب کا لبل مرساد, یا مرساد کیا ہے, گھات میں بیٹھنا کیا ہے, مرساد کیسے کہتے ہیں. کٹ امام نے کہا میرے جد نانا رسول اللہ ارشاد فرما گئے مرساد وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے, اور جس سے گزر کے جو گزر جائے تو سامنے بہشت کا دروازہ ہے. یعنی مرساد پولیس رات ہے, اور پولیس رات کی لوکیشن کو سمجھیے گا, پولیس رات کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ, نیچے جہنم ہے, اور جو پولیس رات سے گزر گیا سامنے بہشت ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے نانا کہہ گئے کہ یہ مرساد پل صراط ہے, اور جس شخص پر بھی کسی مظلوم کا حق ہے, جس نے کسی پر ظلم کیا ہے, وہ کبھی بھی اس پل صراط سے نہیں گزر سکتا. اب جب پتا چلا کہ پل صراط ہے یہ, اس سورہ فجر کی 14 آیت میں خدا کہتا ہے میں پل صراط پر ظالموں کے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ہوں. اور پل صراط کے بارے میں ایک چیز میں اور آپ بہت سنتے ہیں, اکثر روایتوں میں آپ نے سنا مجالس میں محافل میں, کہ پل صراط تلوار سے زیادہ باریک ہے, اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, بال کی سے زیادہ باریک ہے. تو ذہن میں سوال کا دو اتنا باریک ہے تو کوئی چلے گا کیسے. دیکھیے ہم اس دنیا میں اس وقت بھی قدرت کے کرشموں کو دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے, اور اس دنیا میں تو اللہ کے کرشمے اس سے بڑھ کر آیا ہوں گے. تو جب معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا سے کیا مطلب ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, یہ کیسا پل صراط ہے, تو معصومین نے جواب یہ دیا کہ اس امت کے گناہگاروں کے لیے اتنا تنگ ہو جائے گا بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اور جو اس امت کے مومنین ان کے لیے وسیع اور کشادہ ہوگا یہ پل. تو آپ نے دیکھا کہ خدا جو خدا ہر مالک کل شین قدیر ہے, تو اس کی قدرت سے یہ کرشمہ ہوگا, گناہگاروں کے لیے اتنا باریک, اور نیک لوگوں کے لیے مومنین کے لیے وسیع اور کشادہ. اچھا اب جب اس منزل پہ آئے سورہ فجر کی تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. اب آپ پولیس راج کی لوکیشن کو, اس کے مقام کو ذہن میں رکھیے گا. اب جب اس آیت کی تلاوت تک پہنچے تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پولیس راج سے گزر کے جانا ہے بہشت میں, اور معبود جو مومنین نے جنہیں بہشت میں جانا ہے تو جانتا ہے, تو سب کے ایمان سے واقف ہے, تو مومنوں کو جو بہشت میں جانے والے ہیں انہیں اس پولیس راج سے گزارنا کیا ضروری ہے, اس دہشت کی جگہ سے جہاں نیچے آگ بھڑک رہی ہے, جہنم کی آگ جو خدا کی غضب کی آگ ہے, اس آگ کو 70 رحمت کے دریاؤں میں ڈبویا گیا پھر دنیا کی آگ بنی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی آگ کے اوپر چولہے لے کے اوپر ہاتھ رکھیے تو رکھ سکتے ہیں, نہیں برداشت کر سکتے. 70,000 گنا سخت ترین خدا کی غضب کی آگ ہے جہنم. تو اس جہنم کی آگ کو جو نیچے پولیس رات کے نیچے اس خوف اور دہشت کے منظر کو دکھا کے تو کیوں گزارنا چاہتا ہے, کہ مومنین بہشت میں جانے والے ہیں خدا تو ان کو ایسے ہی بھیج دے, ضرورت کیا ہے. کیونکہ خدا قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرما رہا ہے ان منکم الا واردھا. پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا, تان علی ربک حتمم مقضیہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جسیا. قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 71-72 اس آیت کو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو میں پولیس رات سے گزاروں گا, حتمم مقضیہ, یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے. اور جب گزارے گا تو کیا, ثم ننجی الذین اتقوا, جو نیک ہوں گے انہیں بچا لوں گا, وہ نظر الظالمین فیہا جسیا, جو گناہگار ہے انہیں وہیں سے گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دوں گا. تو خدا ہے یہ دہشت ناک منظر مومنین کا تو دیکھیں گے, خوف و دہشت کا عالم ہوگا جو گناہگار گرائے جانے بھڑکتے کی آگ میں, تو تو مومنین کو کیوں گزارنا چاہتا ہے. جب یہ سوال معصومین سے کیا گیا, اور معصومین کی وہ روایت جب علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی, شیعت کے بہت بڑے عالم تاریخ شیعت کے شیخ مفید اس کا جواب بیان کرتے اور کہتے ہیں یہ خدا ہر ایک کو مومنین کو جو بہشت میں جانے والے ہیں ان کو بھی پولیس رات سے اس لیے گزارے گا کہ انسان کے فطرت میں ہے جب تک اس نے متضاد چیز کو دیکھا نہ ہو تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. ابھی آپ سن رہے ہیں 4 دن سے مجلسوں میں آپ سن رہے ہیں نا کہ انسان کتنا سرکش ہے, نبی ہدایت کے لیے آیا بات نہیں مان رہا. جس نے اندھیرا نہ دیکھا ہو اسے روشنی کی قدر نہیں ہو سکتی, جس نے کڑوا نہ چکھا ہو اسے میٹھے کی قدر نہیں ہوگی, جو یزید کے مظالم کو نہیں سمجھے گا وہ حسین کی مظلومیت کو نہیں سمجھے گا. چیزوں کو ان کے متضاد سے, ان کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو خدا یہ چاہتا تھا کہ اگر میں مومنین کو ایسے ہی بہشت بھیج دوں, وہ بنانے والا جسے ہمیں خلق کیا ہے وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اگر خدا پلے صراط سے گزارے بغیر بہشت میں پہنچا دیتا تو وہاں جا کے کچھ مومنین بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں سے بہتر ہیں جو دوزخ میں چلے گئے. جیسے یہ خیال کبر آتا, تکبر آتا کہ ہم کچھ ہیں, دیکھو ہم تو پہنچ ہی گئے آخر نا, جیسے یہ تکبر آتا, تکبر کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اور گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ روح کو نجس کر دیتی ہے. جو بھی گناہ کرتے ہیں روح نجس ہو جاتی ہے, اور جس کی روح نجس ہو جائے تو وہ وارثان تطہیر کے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتا. جنت پاک و پاکیزہ, آئے تطہیر کے مالکوں کا مقام ہے جنت. تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ خیال بڑائی, یہ تکبر بھی آنے پائے مومن کے ذہن میں. تو خدا نے چاہا کہ پلے صراط سے گزاروں گا. جب لوگوں کو پلے صراط سے گرتا ہوا, جہنم میں گرتا ہوا دیکھے گا, تکلیفوں کو, ان اذیتوں کو دیکھے گا, تو پھر جب بہشت میں جائے گا تو سر سجدہ شکر میں رکھ دے گا, بابو تیرا شکر ہے تو نے اس تکلیفوں سے بچا لیا. اور جب شکر کے احساس کے ساتھ بہشت میں قدم رکھے گا تو سر کو سجدہ شکر میں رکھ دے گا, اور خدا کا تو وعدہ ہے جو شکر کرتا ہے میں نعمت بڑھا دیتا ہوں, تو پھر بہشت میں اس کی مرتبے کو بڑھاؤں گا. تو ایک وجہ تو یہ کہ خدا نے پلے صراط سے گزارا ہے, اور پلے صراط سے گزارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جو جہنم والے ہیں ان کی حسرت بڑھ جائے, ان کا عذاب بڑھ جائے, کہ جب وہ دیکھیں مومنین ہمارے سامنے تو پلے صراط سے گزر, ہم تو گر گئے, گنہگار تھے, توبہ نہیں کی, علی محمد کا دامن نہیں تھاما, مگر جو گزر کے جا رہے ہیں بہشت میں پہنچ رہے ہیں تو ان کی حسرت بڑھ جائے, ان کا عذاب بڑھ جائے, تاکہ ان کو احساس ہو ہم نے کیا نہیں کیا دنیا میں. اہل جہنم کا عذاب بڑھ جائے اور اہل بہشت شکر کی منزل پہ آ جائے. اس لیے خدا نے کہا, خدا حکیم ہے, اس کے ہر عمل میں حکمت ہے, اس لیے خدا پلے صراط سے گزارے. اچھا جب گزارے گا تو پلے صراط سے سب لوگ ایک رفتار سے نہیں گزریں گے. کتاب حدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی, اس عالم کا انتقال پچھلے سال ہوا, خدا اس کو معصومین کا قرب عطا کرے. آیت اللہ علی مشکینی نے اپنی کتاب حدیۃ الشیعہ میں روایت درج کی, رسول فقی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ پلے صراط سے لوگ سات قسم کی رفتاروں سے گزریں گے. سات قسم کی رفتاریں, وہ کون سی رفتاریں؟ رسول اسلام کہتے ہیں کچھ لوگ پلک جھپکتے میں پلے صراط سے گزر جائیں گے. اب آپ سوچیے ہماری پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے. کچھ لوگ اتنی تیزی سے پلے صراط سے گزر جائیں گے, مگر وہ لوگ ہوں گے یہ. اب رسول نے ان کی تعریف گنائی, ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی. کہا جو لوگ پلے صراط سے پلک جھپکتے میں گزریں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو عبادت کے لیے, نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو نماز شب کا پابند ہے, جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے, وہ پلک جھپکتے میں پلے صراط سے گزرے گا. اور صدقے کے لیے یاد رکھے, صدقہ ہے کیا؟ صدقہ ایسی نیکی جو اللہ کے قربت کے لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے, کسی کی مدد کرنا, کسی کو لباس دیا, کسی کو غذا دی, کسی کے پیسے سے مدد کی, کسی کی کسی طرح مدد کرنا, قربت مل اللہ, یہ ہے صدقہ. اور جس کے پاس مال ازر نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آئمہ معصومین نے کہا کہ ہر نیکی صدقہ کر سکتے ہو. تسبیح پڑھی آپ نے درود کی, صدقہ, تلاوت قرآن کی, وہ صدقہ, نماز پڑھ کے صدقہ کر سکتے ہیں, کسی مریض کی عیادت کی نیکی ہے صدقہ کر سکتے ہیں, مجلس حسین میں آ کے بیٹھتے ہیں اس عبادت کو صدقہ کر سکتے ہیں, ہر نیکی, والدین کی خدمت کی اس نیکی کو صدقہ کر سکتے ہیں. تو یہ نہ کہے کہ میرے پاس مال و زر نہیں تھا تو میں صدقہ کیسے دوں. تو خدا نے کہا تم ہر نیکی کو صدقہ کر سکتے ہو, اللہ کی راہ میں ہدیہ کر سکتے ہو, کیونکہ نیکی صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت مل جائے. تو کہا جو لوگ صدقہ دیتے ہیں, جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کے لیے راتوں کو اٹھتے ہیں, بستر سے عبادت کرتے ہیں, تلاوت قرآن اور نماز شب کے پابند ہیں, وہ لوگ پلک جھپکتے میں پلے صراط سے گزر جائیں گے. پھر کہا اللہ کے رسول نے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بجلی کی کڑک کی رفتار میں, جب بارش ہو رہی ہو اور آسمان پہ بجلی چمک رہی ہو تو آپ ہمارا دیکھتے ہیں نا کہ بجلی ایک دم چمکی اور غائب ہو گئی. یہ تو ایک سیکنڈ کی, ہزاروں حصے کے لیے چمکی اور غائب ہو گئی. کچھ لوگ اتنی جلدی پلے صراط سے گزر جائیں گے. بس ٹائم ڈیوریشن دیکھیے, پہلے پلک جھپکنے کی رفتار میں گزریں گے, دوسرے وہ لوگ جتنی دیر میں بجلی کڑکتی ہے اس رفتار سے گزر جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی کوالٹیز یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو احکام الہی پہ عمل کرتے ہیں استقامت کے ساتھ. مجلس حسین میں آئے, حسین ابن علی کی محبت کے صدقے میں سوا دو مہینے دل بیدار رہا. مجلسوں میں سنا کہ کیا ثواب ہے اول وقت نماز کا, کیا ثواب ہے حجاب کا, کیا ثواب ہے مختلف عبادتوں کا, تو کرنے لگ گئے. آہستہ آہستہ عادت چھٹی, کبھی قضا بھی ہو گئی, کبھی پڑھ بھی لی نماز. استقامت نہیں عمل میں ہمارے, تو کہا جلوب استقامت کے ساتھ، کہ نہیں اگر سوچ لیا، کہ نہیں اگر ہم نے سنا ہے ذکر حسین کے صدقے میں کہ جو اول وقت نماز کا پابند ہوگا جب امام صدا دیں گے تو وہ فوراً لبیک کہے گا، کیونکہ خدا کی آواز سے لبیک کہنا سیکھ گیا ہے تو امام کی آواز سے بھی لبیک کہے گا. اور اگر استقامت سے قائم ہے، میں ایک سب نماز کی مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی نیک عمل ہے، کچھ نماز کے بعد کچھ دعائیں پڑھنی شروع کی، عادت بن گئی تو چھوٹ گئی، گھر میں تھوڑے با اخلاق ہوئے کہ نہیں ہم مسجد سے سنائے بد اخلاقی بہت گناہ ہے، مگر پھر ایسا ایسا پھر وہی زور سے بولنا اور غصہ کرنا اور پھر بد اخلاقی آ گئی. تو کہا جو لوگ احکامات الہی پر استقامت سے قائم رہتے ہیں وہ پولیس راج سے اتنی جلدی گزریں گے جتنی دیر میں بجلی کڑکتی ہے. کیا تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو پولیس راج سے اس رفتار سے گزریں گے کہ جس رفتار سے تیز آندھی چلتی ہے. جب آندھی چلتی ہے نا، ہوا کا زور کتنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ تیز ہوا کا زور ہوا اور پھر وہ گئی پتہ آندھی کر دی. کہا جو آندھی کی رفتار سے پولیس راج سے گزریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مالی واجبات کو ادا کرتے ہیں، زکات و خمس ادا کرتے ہیں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں. یہ لوگ آندھی کی رفتار کے ساتھ پولیس راج سے گزرتے ہیں. اور پولیس راج کی مسافت کتنی ہے، کتنا لمبا ہے پولیس راج؟ رسول کہتے ہیں ہزار سال کی مسافت ہے اس میں، اس پل پہ ہزار، یہاں کے ہزار سال ہیں، وہاں کے ہزار سال. اور رسول کہتے ہیں کچھ لوگوں کو 3000 سال لگ جائیں گے، کچھ لوگوں کو 30000 سال لگ جائیں گے. تو اگر کوئی اس پل سے پلک چھپک کے گزر جائے، کوئی اس پل سے بجلی کڑکنے کی رفتار سے گزر جائے، تو سوچیے یہ اعمال دنیا ہی میں تو کرنے ہیں، جزا وہاں پائیں گے. تو کہا جو لوگ آندھی کی رفتار سے پولیس راج سے گزریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے مالی جو واجبات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. چوتھی قسم ان لوگوں کی جو ایک پرندے کی رفتار سے گزریں گے. جس طرح پرندہ آسمان سے نگاہ کریں، جب پرندے اڑتے ہیں ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، رفتار تو ہے نا تیز، انسان سے تو رفتار ہے نا تیز. کہا جو ایک پرندے کی رفتار سے پولیس راج کراس کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں. اور رسول کا جملہ کیا ہے؟ جو صلہ رحم ادا کرتے ہیں مگر قربتیں اللہ، اس لیے نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم اس کے ساتھ نیکی کر لیں، یا اس لیے نہیں کہ آج ہم ان کے کام آ رہے ہیں کل یہ ہمارے کام آ جائیں گے. نہیں، جو صلہ رحم کو، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اور جو اس عبادت کو، صلہ رحم کو ادا کرے قربتیں اللہ، تو رسول کہتے ہیں وہ ایک پرندے کی رفتار سے پولیس راج سے گزر جائے گا. کچھ لوگ گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے کی جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار سے پولیس راج سے گزریں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے بچاتے ہیں. آج میری اور آپ کی بحثیت ماں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چینل سے جو بےحدہ فلمیں آتی ہیں ان سے بچانا، یہ کمپیوٹر پہ جو بہت بہت ہی واحد ویب سائٹس ہوتی ہیں ان سے بچانا. تو میں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو حرام چیزوں پہ نگاہ کرنے سے بچا لیا، یہ سوچ کر بچانا ہے کہ اگر ان آنکھوں نے حرام چیزوں کو دیکھ لیا تو کیا ان آنکھوں کا نور اس قابل رہ جائے گا کہ ہم امام زمان کے چہرے پر نور کی زیارت کریں؟ جب ان آنکھوں کے نور کو نجس کر دیا تو کیسے اس پاک ہستی کو دیکھیں گے؟ تو کہا کہ جو لوگ دنیا میں حرام چیزوں سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھتے ہیں یہ لوگ پولیس صراط سے ایک تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو پیدل چلنے کی رفتار سے گزریں گے. چھٹی قسم، جو پیدل چلنے کی رفتار سے گزریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کاروبار میں خیانت نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے. یہ لوگ پولیس صراط پر پیدل چلنے کی رفتار سے گزر جائیں گے. اب آپ کے سامنے میں نے 6 رفتاریں پیش کی اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا سب سے تیز رفتار کیا ہے؟ پلک چھپکنے کی رفتار سے. پھر اس سے ذرا ٹائم بڑھا بجلی کی کڑک، اس سے ذرا ٹائم بڑھا تو آپ، مگر اب ساتویں قسم کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں جو ساتویں قسم ہے وہ ان سب 6 سے زیادہ جلدی گنڈر پہ پہنچیں گے. ہم تو پلک چھپکنے کو محسوس نہیں کر پا رہے اتنی جلدی. رسول کہہ رہا تھا ساتویں قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے بھی تیزی سے پولیس راج سے گزر جائیں گے. وہ کون لوگ؟ جو اپنے والدین سے نیکی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے حسبی نسبی رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسجد امام بارگاہوں سے تعلق رکھتے ہیں. فقط یہ نہیں 2.25 مہینے امام بارگاہ اور مسجد میں آ رہے ہیں پھر تعلق ختم، پھر ہم اور ہمارا گھر نہیں. جو مسجد امام بارگاہوں سے منسلک رکھوں گی حدیث سے مسجد سے تعلق برقرار رکھتے ہیں. اچھا، ایک جملہ کے اصول نے کیا کہا؟ ساتویں قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے ہیں، خود بھی نیکی پہ عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ 7 رفتاریں ہیں پولیس راج سے گزرنے کی. اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے، دیکھیے یہ جو پولیس راج سے گزرنا ہے یہ تو نہ ہماری دنیا کی میراتھن دوڑ ہے، نہ ہمارے پاکستان کی کوئی ریلی ہے کہ چلو گزر ہی جائیں گے پیدل کی رفتار سے، گزر تو جائیں گے نا. یاد رکھیے 1000 سال کی مسافت، اور اس پولیس راج پر اللہ نے 7 چوکیاں بنا رکھی ہیں، 7 چیک پوسٹ، جس کا تذکرہ میں کل کی مجلس میں کروں گی. کیونکہ بحیثیت ذاکر حسین میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں جو بیان کیا جائے وہ اس طرح ہو کہ جب ہم میں اور آپ جب اس مجلس سے اٹھے تو دامن جھاڑ کے نہ اٹھیں, جب اس مجلس سے اٹھیں دامن میں کچھ لے کے اٹھیں. تو فقط اتنا بیان کرنا چاہ رہی ہوں آج کہ آپ کے حافظوں میں محفوظ ہو جائے کہ ان سات رفتاروں سے ہمیں گزرنا ہے, اور پھر ایک صراط پہ ہم آج بھی گزر رہے ہیں. کیونکہ صراط دو قسموں کی ہیں, وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ امام کی زبان سے سنیے, صادق آل محمد امام اجاز علیہ صادق علیہ صلاۃ والسلام. چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں صراط دو قسم کی ہے. سورہ فجر کی 14 آیت میں جس صراط کا تذکرہ ہے تو چھڑے امام کہتے ہیں صراط دو قسم کی ہے, ایک دنیا کی ایک آخرت کی. آخرت کی صراط وہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا پل صراط, اور دنیا کی صراط کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی صراط امام اس وقت کی معرفت ہے. دنیا کی صراط جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, کہ اگر دنیا میں کسی نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور اس کی اطاعت نہ کی تو پھر وہ آخرت کی صراط سے بھی نہیں گزر سکتا. تو میں اور آپ وقت کے امام کے زمانے میں ہیں, اور ہمیں اپنے امام کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے اور اس کے ظہور کی تیاری بھی کرنی ہے. بارہا علماء نے کہا, میں روزانہ کی مجلس تذکرہ کر رہی ہوں کہ امام کا ظہور ہمارے یعنی ہم سمجھتے علامات ظاہر ہوں گی امام کا ظہور ہوگا, نہیں, امام کا ظہور علامات پر موقوف نہیں ہے, علامات پر ڈپینڈ نہیں کرتا. امام کا ظہور ہماری تیاری پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں ایک صراط سے تو ہم اس وقت بھی گزر رہے ہیں. اگر امام کی معرفت حاصل نہ کی, دن کے 24 گھنٹے گزرتے ہیں, صبح اٹھے ناشتہ ہوا کھایا پیا اسکول آفس گھر سوئے جاگے ٹی وی اخبار رات ہو گئی, 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت خیال نہیں آیا امام کا, اور کبھی اگر خیال آیا تو ہم نے رسمن دعا پڑھ لی, اور دعا میں پڑھتے وقت بھی ہمارے قلب کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک امام کے چاہنے والی کی ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے, اگر ہم اس صراط پہ ناکام ہو گئے تو اس پل صراط سے بھی گرا دیے جائیں گے. تو امام کی معرفت بہت ضروری ہے, اور میں اور آپ جو منتظر امام ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو رسول نے بتایا نا ساتویں قسم کے لوگ جو بہت تیزی سے گزریں گے, کون؟ جو امر بالمعروف کریں گے نہی عن المنکر کریں گے, خود نیکیوں پر عمل کریں گے دوسروں کو نیکیوں کی طرف راغب کریں گے, خود گناہ سے بچیں گے دوسروں کو گناہ سے بچائیں گے. تو ایک منتظر امام کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا امام 24 گھنٹے میرے ہر عمل سے واقف ہے, اور ہر شب جمعہ میرے پورے ہفتے کی جو پرفارمنس ہے, میرے پورے ہفتے میں نے کیا کیا, ہر شب جمعہ میری فائل لکھی ہوئی امام کے پاس جاتی ہے اور امام کے دستخط ہوتے ہیں. تو اگر میں نے امام کی ظہور کی تیاری نہ کی تو کرنا کیا ہے؟ خود بھی نیکیوں پر عمل کرنا ہے, احکامات الہی پر دوسروں کو راغب کرنا ہے, خود بھی گناہ سے بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے. کیوں؟ تاکہ امام زمان کا ہماری فائل دیکھیں, ہاں یہ میرے ظہور کی تیاری کر رہی ہے مومنہ یا مومن, ہاں یہ میرے ظہور کی تیاری کر رہی, تاکہ میرا ظہور ہو جائے تو خدا کرے کہ ہم سب کا نام امام زمان کی دعا میں شامل ہو جائے. تو جب تیاری کرنی ہے, امر معروف کرنا ہے نہی عن المنکر کرنا ہے, تو اس جب یہ بات کی جاتی ہے ممبر سے بیان ہوتی ہے آپ سنتے ہیں, تو عموماً ہمارے معاشرے میں دو طرح کے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں, ان کا جواب دوں گی اور مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. دو طرح کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں؟ جب بات یہ کی جائے گی, دیکھو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, ظہور میں ہم ان کے مددگار بننا چاہتے ہیں, خود بھی نیکیوں پہ عمل کرنا ہے دوسروں کو راغب کرنا ہے, تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, خصوصیت سے ہمارے گھرانے کے بزرگ. دیکھیں یہ معاشرہ بنتا ہے گھروں سے, میرے اور آپ کے گھر اس معاشرے کی ایک اکائی ہے, یونٹس ہیں, اور یہ ہمارے آپ کے گھر مل کے معاشرہ بنتا ہے نا. تو آئے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, امن کے زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے آپ سے مطلب رکھتے ہیں, ہم بولتے ہی نہیں بہو کے بیٹے کے معاملات میں, بچوں کے معاملات میں, ہمارا کمرہ ہمارا مصلح ہماری تسبیح, ہم تو کسی کے معاملات میں بولتے ہی نہیں جو چاہے کریں. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نہ تو یہ کہا کہ زبان سے نشتر برساؤ, نہ یہ کہا میں معصومین نے کہ خاموش ہو جاؤ. کیوں؟ امر معروف نہی عن المنکر ہر پہ واجب ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے جو بچہ ماں کے کہنے سے اول وقت نماز نہیں پڑھا, اور یہ تجربہ تو میرا آپ کا سب کا ہے کہ آج کی ہر ماں یہ کہتی ہے کہ مائیں دن بھر کہتی رہیں سنتے, باپ آ کے بولیں گے بات مان جاتے ہیں, کہتے ہیں نا ہم اور آپ, کیوں ماں تو ہر وقت ہر چیز کو ٹوکے گی تو بچے بچڑ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جو بچہ ماں یا باپ کے کہنے سے اول وقت نماز کی طرف نہیں آ رہا, وہ گھر میں جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, دانی نانا دادی دادا جو بھی ہیں, وہ ان کی محبت میں ان سے قریب ہو, اگر وہ کہیں تو شاید وہ پھر اول وقت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. مگر طریقہ کیا ہو؟ یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے پیچھا پڑ گئے, باہر دیکھا کسی کو تو منہ بنا لیا بے پردہ ہے, گھر میں دیکھا بچے نہیں پڑھے نماز شب تو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. نہیں, امر معروف کا یہ انداز نہیں ہے. تو امر معروف کس طرح کیا جائے؟ جس طرح رسول نے کیا, اس طرح نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے. رسول نے کیسے کیا؟ رسول نے اپنے اخلاق سے کیا, اور یہ رسول وہ ہے کہ 114,000 انبیاء میں اللہ نے ہمارے رسول کو کہا ہے میرا حبیب، حبیب خدا ہے، اللہ کو محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہے اس کی تو ہر خوبی عروج پر ہوگی، اس کی تو ہر کوالٹی پیک پر ہوگی، مگر اللہ نے اس حبیب کی ایک خوبی کو قرآن میں بیان کیا، انک علی خلق عظیم، اے میرے حبیب تم اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہو، جس چیز کو خدا عظیم کہتے وہ کتنی عظیم ہوگی، تو رسول کے اخلاق کی خدا نے قرآن میں تعریف کی عظیم کہہ کے، تو آپ کرنا کیا ہے، امر معروف نہی عن المنکر ہم سب پر واجب، خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی راغب کریں، جھنڈا لے کے پیچھے نہ پڑ جائیں، راغب کریں، کیسے کیسے رسول نے کیا اپنے اخلاق سے، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ دوسرا ہمارے عمل کو دیکھ کے ہمارے عمل کی طرف راغب ہو جائے، اگر ایسا کریں گے تو امر المعروف انجام پائے گا، اگر ایسا کریں گے تو امام کے ظہور میں تاجیل ہوگی، اور دوسرا اعتراض جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے، جب بات ہو نا امر المعروف کرنا ہے بھائی خود بھی عمل کرنا ہے، ہم اکیلے کیا کر لیں گے، اب مولا ہی آئیں گے تو سدھاریں گے، ہم سے تو ہونے سے رہا، غلط ہے یہ کہنا، غلط ہے یہ کہنا، اس لیے کہ محمد و آل محمد نے سبق یہ سکھایا، ہمارا چاہنے والا ہم کو دیکھے، آل محمد نے ہاری ہوئی جنگ جیتی ہے، جناب زہرا باب صدق کے لیے گئی ہیں دربار میں، پتا تھا کہ نہیں ملے گا، پھاڑ دیا جائے گا، میرا مجھے نام آئے پھاڑ دیا جائے گا، مگر حجت تمام کرنے کے لیے منافقوں کے چہرے سے حجاب ہٹ جائے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دکھایا، پتا تھا مولا کو سب کہے تیز کر دیے جائیں گے، پتا تھا مولا کو کہ میری بہنوں کے سر سے چادریں چھین لی جائیں گی، پتا تھا مولا کو کہ میرے بیمار بیٹے کے پشت سے بستر کھینچا جائے گا، مگر اتمام حجت کرنا ہے، مولا نے سکھایا، سیکھو ہم سے اگر ہمارے ہو، مومن جو چاہنے والا امام ہو نام کا ہو وہ ہاری ہوئی جنگ جیتتا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اس کوشش کو مکمل کرنا خدا کا کام ہے، تو کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے، ہم اپنی حد تک خود کو بدلیں، پر ہمارا کردار ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے بدل جائیں، تو جب اس اور کس طرح اپنی حد تک چاہے چھوٹی سے چھوٹی کوشش ہو، میں نے دوسرے محرم کے مسجد میں روایت بیان کی تھی ابراہیم کے لیے جو پرندہ جلا جا رہا تھا، چھوٹی سی کوشش تھی نا، جہاں بھی جس معاشرے میں بھی یہ کوشش ہوتی ہے معاشرہ بدل جاتا ہے، ایک مثال دوں مسائل کی منزل پہ آؤں، جس وقت ایران کے انقلاب کے لیے تحریک چلائی جا رہی تھی، ایران کے ایک عالم یہاں کراچی میں آئے درس دینے اور اس روایت کو بیان کر رہے تھے کہ جب جس وقت آیت اللہ خمینی نے حکم دیا تھا خدا ان پر رحمت نازل کرے، تو جس وقت انہوں نے حکم دیا تھا شاہ ظالم کے خلاف جب یہ تحریک چل رہی تھی، لوگ سڑکوں پہ آئے تھے احتجاج کے لیے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی تھیں، جس طرح کربلا والی ماؤں نے کیا تھا نا، ان ماؤں کو بھی آیت اللہ خمینی نے وہ سلیقہ سکھا دیا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجی تھی، وقت کے مرضے کا حکم ہے جاؤ اس ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، تو عالم بیان کرتے ہیں کہ جس وقت احتجاج ہو رہا تھا اور ظالم شاہ کا حکم یہ تھا کہ فوج فائرنگ کر دے، جب فائرنگ ہوئی کوئی زخمی ہو کے گر رہا، ایک ہلچل تھی تھک دوڑ تھی، تو عالم کہتے ہیں اسی میں نے دیکھا کہ جس سڑک پہ مجمع تھا فائرنگ ہو رہی، لوگ دوڑ رہے احتجاج کر رہے نعرے لگ رہے، اسی سڑک کے ایک کنارے پہ ضعیف مومنہ کھڑی تھی، بہت ضعیف، اور اس کے ہاتھ میں چند پوائنٹس تھے، چند سکے، تو جو ہم پی سی او سے ٹیلی فون جب کرتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ڈالتے ہیں نا، تو وہ ٹیلی فون کرنے والے پوائنٹس ہاتھ میں تھے، اور وہ لے کے کونے میں کھڑی ہوئی تھی، تو عالم کہتے جا کے پوچھا کہ تم اس بھگدڑ میں جہاں پہ اس طرح مارکا ہے تو تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، تو کہا اگر میں کچھ نہیں کر سکتی میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں نے ٹیلی فون کے کوائنز خریدے، یہ جو بچے مختلف علاقوں سے آ کے جمع ہوئے جب یہ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تو میں ان کے قریب جا کے بولتی ہوں یہ کوائنز لو اور فون کر کے اپنی ماں کو کہہ دو کہ میں اب تک زندہ ہوں، اگر میں کچھ نہیں کر سکتی تو میں اتنا تو کام کی مدد کر سکتی ہوں، تو سوچیے جس معاشرے میں ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں اس معاشرے میں انقلاب آ گیا، آج میں اور آپ ایسی عورتیں بن جائیں تو وقت کے امام کا ظہور ہو جائے، یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے، ہمیں اپنے حد تک کوشش کرنی ہے، اور جو کوشش کرتا ہے تو پھر اسے امام کو بلانا نہیں پڑتا، امام خود آ جاتے ہیں، کل کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا ایک تالا بنانے والے کی، آج ایک مومنہ کی روایت پڑھوں اور مسائل پہ آ جاؤں، کتاب وارث زمانہ سے ملاقات میں روایت ہے، اور اس روایت کو ایران کے شہر سیستان میں رہنے والے ایک عالم آیت اللہ سید محمد باقر بیان کر رہے ہیں، وہ عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شہر کی مسجد میں 40 شب جمعہ عبادت کر رہا تھا، اعمال کر رہا تھا کہ امام کی زیارت مل جائے، دیکھیں ہر مومن کو تڑپنا چاہیے، ہمارے باپ اور بھائی گھر سے کچھ دور چلے جائیں، ہمارے بچے ہمارے شوہر، وقت گزر جائے تو بے چین ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی تو ہمارا وارث ہے, اس کے لیے ہم بے چین کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میں بہت بےقرار تھا, میں نے اپنے شہر کی مسجد میں 40 شب جمعہ اعمال کرنے کی نیت کی کہ میں اعمال انجام دوں اور مجھے امام کی زیارت مل جائے. جب 39 شب جمعہ گزر گئے, 39 شب جمعہ گزر گئے, تو کہتے ہیں جب میں 39 شب جمعہ عبادت کر کے فارغ ہوا اور ابھی صبح کا سورج نہیں نکلا تھا, تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں ہوں, میں دیکھا کہ مسجد کے قریب ایک گھر سے نور بلند ہو رہا ہے, اب تیز روشنی ہے, ابھی سورج کی روشنی پھیلی نہیں ہے. اور میں نے دیکھا کہ میں جیسے عبادتوں سے فارغ ہوا, فجر کے وقت کا جو قریب وقت ہوتا ہے, جب سورج روشنی پھیلی بھی نہیں ہوتی, اس وقت کا وقت ہے, یہ گھر کے قریب ایک چھوٹا سا مسجد کے قریب ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس سے یہ نور نکل رہا ہے. میں نکلا مسجد سے باہر, اس گھر میں پہنچا, میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا, جو مالک کے مکان تھا اس نے دروازہ کھولا, جیسے میں اندر داخل ہوا سامنے حضرت حجت خدا موجود تھے. حجت خدا موجود تھے اور میرے مولا کے چہرے کا نور تھا جو اس گھر سے ساتھ تھا. جیسے ہی میں نے مولا کو سلام کیا, مولا نے سلام کا جواب دیا اور مولا نے ایک عجیب جملہ کہا. جب میں مولا کے پاس پہنچا تو میں دیکھا مولا کے آگے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے. اس گھر میں کسی کی موت ہوئی تھی, ایک مومنہ کی موت ہوئی تھی, اور اس جنازے کے اوپر ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے. اور جیسے ہی میں نے مولا کو سلام کیا, مولا نے سلام کا جواب دیا, ایک مرتبہ کہا, میرے لیے کیوں پریشان کر رہے ہو, اعمال کر رہے ہو, اگر مجھے بلانا چاہتے ہو تو اس جیسے بن جاؤ جس کا یہ جنازہ ہے. کس کا جنازہ ہے؟ مولا نے خود بتایا, یہ اس مومنہ کا جنازہ ہے جو کئی سالوں تک اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ زمانہ وہ تھا کہ جو عورت گھر سے باپردہ نکلے, سر سے اسکارف اور چادر جی نہ ہو, کیونکہ اس نے کئی سالوں تک, سالہ سال خود کو گھر میں مقید کر لیا کہ احکام الہی پامال نہ ہو. دیکھو آج میں اس کے جنازے پہ موجود ہوں. رسداروں, جو کوشش کرتا ہے, جو احکامات الہی پر عمل کرتا ہے, اس کو مولا کو بلانا نہیں پڑتا. مولا یا تو خود آ جاتے ہیں یا اپنے پاس بلا لیتے ہیں. کیسے بلا لیتے ہیں؟ جیسے حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا. کربلا کے میدان میں جب مولا مدینے سے کربلا تک راہ سفر میں تھے, راہ میں بہت سے لوگ آ کے ملتے رہے اور مولا کہتے رہے کہ دیکھو یہ میرا موت کا سفر ہے. شب عاشور تک مولا نے چراغ بجھا دیا, جو جانا چاہے چلا جائے, یہ میرا فرض کہتے ہیں. مولا نے کوئی پابندی نہیں تھی, جو جانا چاہے چلا جائے, مولا خود اجازت دے رہے ہیں. مگر اسی میدان کربلا میں ایک ایسا ہے جس کو حسین خود بلا رہے ہیں. اور کیسے بلا رہے ہیں؟ کہ جب میدان کربلا میں دشمن کے دستے پہ دستے آ رہے ہیں, لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, اور جب لشکر آتے ہیں, دستے آتے ہیں فوج کے, تو زمین کربلا دہلتی ہے. جناب زینب بی بی فضا سے پوچھتی ہے اب کون آیا, بی بی فضا بتاتی ہے فلاں کا لشکر آیا ہے, فلاں کا دستہ آیا ہے. جب کربلا کے بن میں عمر سعد ملعون کا دستہ آیا, اور وہ کثیر لشکر جو لے کے آیا, جو زمین کربلا دہل رہی تھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے, تو پتہ ہے جناب زینب نے فضا سے پوچھا, فضا اب کون آیا ہے؟ کیا بی بی عمر سعد کا دستہ آیا ہے. اب جناب زینب بہن کا دل ہے, ایک مطلب بھائی کے پاس آئیں, کہا بھیا دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, کیا آج اس دنیا میں رسول کے نواسے کی مدد کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا آج میری ماں جائے کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ حسین کا جملہ سنیں گے, کہا زینب تم تو دیکھ چکی ہو, اماں کا ساتھ کس نے دیا, میرے بابا کا ساتھ کس نے دیا, میرے بھائی حسن کا ساتھ کس نے دیا؟ حسین شکوا کر رہے ہیں, اگر چاہنے والے تیار ہوتے تو مظلومیت اس منزل پہ نہ ہوتی. آج وقت کا نام بھی یہ کہہ رہا ہے, تم خود کو تیار کر لو نا موجود کمزور کے لیے. کہا زینب تم تو دیکھ چکی ہو کس نے ہمارا ساتھ دیا, بس یہ ظالموں کے لشکر آ رہے. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے, بھیا یاد دلانا میرا کام ہے, بلانا آپ کا کام ہے. کہا زینب کس کو بلانا چاہتی ہو؟ کہا بھیا آپ کا بچپنے کا دوست کوفے میں حبیب ابن مظاہر ہے, بھیا حبیب کو بلا لیجیے, وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. بس ایک مرتبہ نام حسین نے خط لکھا اور قاصد کو روانہ کیا. قاصد چھپتا چھپاتا, اس قدر پورا شوق دور تھا کہ کوفے میں گلی گلی میں جاسوس موجود تھے. امام حسین کا یہ قاصد چھپتا چھپاتا حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچ گیا. حبیب ابن مظاہر اس وقت دسترخوان پر ہے, دوپہر کا وقت ہے, بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ دق الباب ہوا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حبیب ابن مظاہر نے آواز دے کے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اتنا سننا تھا کہ حبیب دوڑتے ہوئے دروازے پہ گئے. آنے والے کا چہرہ تو بعد میں دیکھا، پہلے اس کے پیروں کو چوما، اس کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ میرے مولا کی بارگاہ سے آ رہا ہے، اور پھر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہا کیوں آیا، کہا مولا نے خط بھجوایا ہے، مولا کا خط ہاتھوں میں لیا، حبیب نے آنکھوں سے لگایا، حبیب نے سر پہ رکھا، حبیب نے سینے پہ لگایا، کہا میرے مولا کا خط ہے، وہیں کھڑے کھڑے خط تو کھولا، اب جب پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا حبیب، حبیب میرے بھیا حبیب، میں تیرے شہر کے قریب پہنچ گیا ہوں اور نرغے آدھا میں گر گیا ہوں، حبیب میں تمہیں نہ بلاتا مگر کیا کروں، رسول زادیا ساتھ ہے، زینب میرے ساتھ ہے، بس خط کا پڑھنا تھا کہ حبیب نے اسی وقت کربلا کا رخ کیا، کہا لبیک یا امام، میں امام میں آ رہا ہوں، عزادارہ گھر میں آئے، زوجہ کو بتایا، حالات پر آشوب ہیں، اپنے غلام سے کہا تو میرا گھوڑا لے کر شہر کے باہر پہنچ جا، میں رات کی تاریکی میں چھپتا چھپاتا شہر کوفہ کے باہر آ جاؤں گا، غلام گھوڑا لے کر گیا، اب رات کی تاریکی چھائی، حبیب اپنے مظاہر جاسوسوں سے چھپتے ہوئے جیسے ہی شہر کوفہ کے باہر پہنچے ایک عجیب منظر دیکھا، حبیب اپنے مظاہر کے گھوڑے کی باہوں میں ڈال کے، اسے گردن میں باہیں ڈال کے غلام رو رہا ہے، غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے رو رہا ہے، اور وہ گھوڑا بھی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، اور غلام یہ کہہ رہا ہے اگر صبح تک میرا آقا نہ آیا تو رہوار میں حسین کی خدمت میں جاؤں گا تجھے لے کے، ہم دونوں چلیں گے حسین کی خدمت میں، یہ منظر دیکھ کر حبیب رونے لگے، ارے مولا یہ حسین سے کیسی غربت آ گئی، یہ مولا حسین سے کیسی غربت آ گئی، اب غلام رو رہے ہیں، گھوڑا رو رہا ہے، بس ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلے کربلا کی طرف، جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں، خیام حسین کے قریب پہنچے ہیں، ناروں کا شور بلند ہوا، مولا حسین کے اصحاب خوش ہو گئے، علی اکبر و عباس نے بڑھ کر استقبال کیا، حسین ابن علی نے سینے سے لگایا، میرا دوست حبیب آ گیا، جب یہ خوشی کے ناروں کی صدایں جناب زینب نے سنی، بی بی فضا سے پوچھا فضا آپ کون آیا، اب میرے بھائی کے چاہنے والے نعرہ لگا رہے ہیں، کہا بی بی حبیب آ گئے، بی بی حبیب آ گئے، جیسے ہی سنا کہ حبیب آ گئے، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا فضا میرا ایک کام کر دے، جا میرے بھائی کے پاس جا، اور جا کر کہنا حبیب حبیب زینب سلام بھیجتی ہے، بڑی نیکی کی ہمارے ساتھ جو تم آ گئے، فضا گئی، حسین ابن علی کھڑے ہیں، حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں، ایک مرتبہ فضا نے کہا اے حبیب ابن مظاہر شہزادی زینب سلام بھیجتی ہے، ارے سلام کا سننا تھا، حبیب ابن مظاہر خاک پر بیٹھے، کربلا کی خاک اٹھا کر سر پہ ڈالی، سر کو پیٹا، کہا مولا یہ وقت آ گیا کہ آج نبی زادیا ہم غلاموں کو سلام بھیجے، حضرت حبیب کیوں تڑپے، اس لیے تڑپے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے جب وہ عالم غربت سے پکارے سلام کرے تو چاہنے والے تڑپ جاتے ہیں، عزادارو حبیب نے سکھا دیا نا کہ سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں، عزادارو میرے لیے آپ کے لیے قیامت تک کے ہر شیعہ کے لیے ایک سلام حسین نے بھی بھجوایا ہے، اور وہ سلام اس وقت بھجوایا ہے جب روزے عاشور حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے اور بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا ہے، تو یہی تو کہا تھا میرے لال جب رہا ہو کے مدینے جانا، جب رہا ہو کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور کہنا تمہارے مولا نے وقت آخر تمہیں یاد کیا تھا، جب جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی مظلوم کو دیکھنا میری مظلومیت پہ آنسو بہانا، آؤ عزادارو حبیب نے سلیقہ سکھا دیا، آؤ میں سر پیٹوں تم سر پیٹو، اور کہو مولا آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں،